الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ارتقاء انسانیت کے حوالے سے اب تک دو تقریریں آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ کر چکے ہیں، اور ابھی تک ہماری گفتگو ان منازل سے گزر رہی ہے کہ ہم اپنے عنوان کے بنیادی اور کلیدی نکات کو واضح کریں اپنی فکر کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں انسانیت کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی اور ایک حد تک اس چیز کو کھولنے کی کوشش کی ابتدائی مراحل میں، کیونکہ یہ چیز آگے چل کے انشاءاللہ مزید وضاحت سے بیان ہوگی کہ انسانیت کا ارتقاء کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہمارے پاس. وہی، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا کہ وحی کے حوالے سے بہت ساری باتیں گہرائی میں جا کر بطور عمیق سمجھنے کی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے، لیکن ہمارے فہم کے حوالے سے وحی کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وحی سے مراد ہمارے سامنے قرآن کریم ہے یا کلام معصوم ہے. کل جہاں پر میں نے اپنی گفتگو کو روکا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر ترقی کر کے اپنے منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو انسان سے اگلا درجہ اور اگلا رتبہ کس چیز کا ہے؟ انسانیت کا. یعنی انسان ترقی کر کے کس مرحلے پر اس کو پہنچنا ہے؟ انسانیت کے مرحلے پر پہنچنا. اور جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر دے گا تب اس کے لیے خدا محشر اور قیامت کو برپا کر دے گا. یہ ایک اہم، بہت اہم بات ہے کہ محشر اور قیامت کا برپا ہوگی، یعنی محشر اور قیامت بھی ہمارے ارتقاء اور ایولیوشن کا ہی ایک سٹیج ہے، ہمارے ارتقاء کی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے محشر اور قیامت، جس سے گزر کر ہم ایک اور بالا تر درجہ حیات تک پہنچ جائیں گے. لیکن وہ محشر کب بپا ہوگی؟ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور انسانیت کیا چیز ہے؟ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جسم کی مثال دے کر، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ہم رہے ہمارے غور و فکر کے لیے کہ پروردگار عالمین نے معرفت حقیقت کے لیے اپنی آیتوں اور نشانیوں کو ہمارے ارد گرد بکھیر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان حق کا طلبگار ہو، حقائق کو حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس کے لیے چیزیں چھپی ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہے. بقول امیر المومنین علیہ السلام، آیات الہیہ بکثرت ہیں لیکن ان میں غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں. خدا کی نشانیوں کی کمی نہیں ہے، ایک ذرہ، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اپنے جسم کو دیکھیں، صرف جسم کو، میں روحانی اور معنوی وجود انسانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفس اور روح کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنے جسم کو دیکھیں کہ اس میں خدا کی کس قدر حکمتیں اور عجائبات اور آیتیں پوشیدہ اور پنہان. تو میں نے جسم کے حوالے سے آپ کو مثال دی تھی کہ جس طریقے سے کہ مختلف قسم کے سیلز مل کر گروپ ٹیشوز بناتے ہیں، آرگنز بناتے ہیں، اور پھر وہ سب مل کر جسم انسانی کی تشکیل دیتے ہیں، اور پھر اس جسم کے اندر خدا ایک نئی چیز پھونک دیتا ہے جیسے آپ روح کہتے ہیں، اور اس روح کے پھونکے جانے کی وجہ سے جسم ایک بالاتر درجے کی زندگی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے انسانیت کے، انسانوں کے یہ مختلف گروہ جب خاندان، قوم، قبیلہ، قبائل کی شکل میں منظم ہونے کے بعد آپس میں مل کر انسانیت کی منزل پر پہنچ جائیں گے، تو اس وقت ان میں خدا ایک نئی روح پھونک دے گا جو انسان کو اور انسانیت کو ملک سے ملکوت تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ بن جائے گی. یعنی ہمیں پھر ایک نئے درجے کی زندگی حاصل ہو جائے گی جس کو آپ آخرت کہتے ہیں، یا علماء اس کو ملک سے ملکوت تک کا سفر بھی کہتے ہیں، پرواز در ملکوت، سیر ملکوتی. میں نے کل بات آپ کی خدمت میں یہاں روکی تھی سورہ آل عمران کی آخری آیت کے حوالے سے کہ انسانیت در حقیقت انسانوں کے درمیان بامعنی تعاون کا نام ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں اس بات کو ایک بہتر طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان وہ مثبت تعاون جو انہیں انسانیت کے درجے تک لے جائے اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ان میں دو چیزیں نہ ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان اور صبر. اگر آپ اس آیت کو یاد کریں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے اہل ایمان، خدا نے، یہ بھی آپ قرآن کریم میں غور فکر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی خدا نے کسی بالاتر صفت کی طرف انسانوں کو متوجہ کرایا ہے تو یا ایوہ الناس تقریباً نہیں ہے، بلکہ یا ایوہ الذین آمنو کے لفظ آپ کو ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کی منزل تک عام انسان نہیں آ پاتا. صبر کی منزل کیا ہے؟ کہ ایک اعلیٰ ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ صبر. تو اعلیٰ ہدف بنتا ہی ایمان کی وجہ سے، جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کے پاس ہدف اعلی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. یہاں میں پھر ایک چیز تھوڑی سی، مجھے ایمان پہ تقریر نہیں کرنا، لیکن فقط دو تین جملے اس حوالے سے، کیونکہ یہ گرہیں ہمارے ذہنوں میں بدقسمتی سے لگی رہتی ہیں اور کھلتی نہیں ہیں، نمعلوم کیوں. جب بھی ایمان کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا، یا ایوہ الذین آمنو کا، یا خدا نے مومنین کو مخاطب کیا، تو کیا خدا کی نظر میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کو با ایمان کہتے ہیں، یا خدا کی نظر میں وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی مومن ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جب خدا یا ایوہ الذین آمنو کہہ رہا ہے تو ہم جیسے لوگ، کہ میں مومن ہوں، ہمیں مخاطب کر کے بات کر رہا ہے نہیں، بلکہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی نظر میں مومن ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں مومن کون ہے، جس کو پروردگار آگے کی ہدایت کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس آیت میں کہ خدا نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان کو تین چیزوں کی نصیحت کی، انفرادی زندگی میں صبر کرو، اجتماعی زندگی میں صبر کرو، اور اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے مربوط رہو. تین باتیں، اور یہ تینوں چیزیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ تشکیل انسانیت کا سبب، تشکیل انسانیت کی وجہ. خدا کی نظر میں مومن کون ہے؟ میں آپ کے سامنے صرف پیغمبر اکرم کے دو جملے اس حوالے سے عرض کروں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے مومن نہیں ہے، اس کے صفات پہ تقریب نہیں کرنا. حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس کرو اور برائی سرزد ہو جائے تو اپنے اندر اذیت پاؤ، یہ علامت ایمان. زبانی کہنے سننے سے کچھ نہیں ہے، انسان کے قلب میں. اچھا، اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات کیسے پتا چل رہی ہے کہ نیکی یہ ہے اور بدی یہ ہے؟ قرآن کریم کی آیت اس کا جواب دے رہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جب خدا نے انسانی وجود کو درست کیا، اس کی خلقت کی ابتدا کی، تو ابتداء خلقت میں ہی اس کی برائی اور اس کی اچھائی اس کے اندر الہام کر دی. یعنی ہر نفس اس الہام کو لے کر پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے فجور کیا ہے اور میرے لیے تقویٰ کیا ہے.
محمد و آل محمد صلی اللہ
دین کی پوری ہدایت اس کلیے پر بیس کرتی ہے. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اسلام انسان کو ایک خالی صفحہ سمجھ کے خطاب نہیں کرتا، بلکہ اسلام انسان کو ایک ایسے وجود کے طور پر مخاطب کرتا ہے کہ جس کے اندر توحید کی چنگاری روشن ہے. اسلام انسان کو جس طریقے سے کہ دوسرے مذاہب کا نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ دوسرے نظریات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس مکمل اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ چاہے برائی کی طرف چلا جائے چاہے اچھائی کی طرف چلا جائے، اسلام کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں. ہم نے انسان کو ایک ایسے وجود کے طور پہ خلق کیا ہے جو ہمیشہ خیر کو چاہتا ہے، خیر کی معرفت رکھتا ہے، اور ہمیشہ برائی اور بدی سے نفرت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا، ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ جب نیکی کرو اور تمہیں سرور محسوس ہو، اور جب کبھی بدی سرزد ہو تو اذیت اور تکلیف محسوس کرو، یہ علامت ایمان ہے. تو اب خدا یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے جب خطاب کرے گا تو کیسے لوگوں سے خطاب کرے گا؟ کہ جو فطرتاً طبعاً جبلتاً نیکی کو دوست رکھتے ہیں اور بدی کو ناپسند کرتے ہیں. اب اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو اس چیز کو دیکھیے. اس سے آگے ایک اور علامت جو حضور نے فرمائی، علامت ایمان کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ایک انسان کے قلب میں ایمان راسخ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ دار فنا اور ہلاکت سے دل کا بیزار اور اچاٹ ہو جانا اور دار بقا اور دوام کی طرف توجہات کا مبذول اور منعقد ہو جانا. کیسے پتا چلے کہ قلب میں ایمان ہے، مومن ہے؟ یہ علامت، یہ اس سے اوپر ہے، یہ جو پہلے میں نے بات آپ سے عرض کی یہ اس سے اوپر کے درجے کہ دار فنا و ہلاکت، ہر وہ چیز جو فانی ہے اور ہالک ہے اس سے دلبستگی نہ ہو، چاہے اس کی چکا چون نظروں کو کس قدر خیرہ کیوں نہ کرتی ہو، اس سے دل کا اچاٹ ہو جانا، توجہات کا ہٹ جانا، اور جو کچھ باقی ہے باقی رہنے والا ہے، دار بقا، دار بقا میں جو کچھ ہے اس کی طرف انسان کی توجہات کا، انسان کے فوکس کا شفٹ ہو جانا، یہ علامت ایمان. تو جب خدا پکارتا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اور ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جن سے امید ہے کہ ان کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر ہوگی، تو یہ ایسے افراد ہیں، یعنی اس گفتگو کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میں نے صرف اشارتاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب یا ایوہ الذین آمنو کی بات آ رہی ہے تو یہاں وہ نہیں ہے جو کہیں کہ میں مومن ہوں یا میں ایمان لے آیا یا میں مسلمان اور مومن کے گھر پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ یا ایوہ الذین آمنو، یعنی یہ وہ افراد کہ جن کے اندر وہ صفات پائی جائیں جن کی بنیاد پر ان کا ایمان خدا کی نظر میں قابل قبول. یہ ایک بات کہ انسانیت کی تعمیر کس کی، کن لوگوں کی بنیاد پر ہے؟ اہل ایمان کی بنیاد پر. اہل ایمان ہی وہ ہیں کہ جو آپس میں مل کر وہ ایسا اجتماع تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو انسان کو اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچا سکے، جو پہلی بات. لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا چاہیے کہ اہل ایمان سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ظاہری طور پر کچھ کام کر رہا ہے یا ظاہری طور پر اپنے کو مومن کہہ رہا ہے، بلکہ اہل ایمان یعنی اس معیار پر کہ جو قرآن اور معصوم نے ہمیں دیا ہے اس پر پرکھ کے دیکھیں گے کس حد تک پورا اترتے ہیں. دوسری بات، صبر. صبر کی اتنی تلقین کیوں ہے؟ اور جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کا بہت مشہور جملہ ہے، صبر کو ایمان کے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو سر کو جسم کے ساتھ ہوا، کر رأس بالجسد. صبر ایمان کے ساتھ ایسا ہے، صبر اور ایمان کی ریلیشن شپ ایسی ہے، تعلق ایسا ہے کہ جیسے سر کی جسم کے ساتھ، کہ اگر سر کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تو نہ جسم کی شناخت ممکن ہے نہ جسم کی حیات ممکن ہے. اگر سر کو ہٹا دیا جائے جسم سے تو نہ اس کو پہچانا جا سکتا ہے نہ اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. صبر کو اتنا زیادہ اس کی تلقین کیوں کی گئی؟ دیکھیں بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس دار آزمائش میں، آزمائش کے گھر میں رکھا گیا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ ہمارا جسم جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں مادی وسائل کا محتاج اور طلبگار ہے. اس جسم کو زندہ رہنے کے لیے مادی وسائل چاہیے، اس جسم کو حرکت کرنے کے لیے مادی ساز و سامان کی ضرورت ہے. جو مادی وسائل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، مادی وسائل محدود ہیں. اور اگر ہر انسان اپنے لیے جی بھر کے مادی وسائل کی فراہمی کو چاہے تو یقیناً اس کا مطلب دوسرے انسانوں کی محرومی کی شکل میں ظاہر ہوگا. یعنی اس دنیا کی زندگی کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت بھر مادی وسائل کو اخذ کر کے حاصل کرنے کے بعد باقی وسیلوں کو دوسروں کے لیے چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ایک نوعیت کا صبر ہے. یہ صبر، یعنی میں اس کو پھر آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، انسان کی زبان کیا چاہتی ہے؟ انسان کی زبان یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مزہ اس کے اوپر رہے، چاہتی ہے کہ نہیں؟ انسان کی زبان، یہ جو ہماری زبان میں ٹیسٹ سیلز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی مزے کو محسوس کرتے رہیں، کسی غذا کی شکل میں. لیکن اگر ہم ہر وقت کھاتے رہیں تو کیا ہوگا؟ یہ غذا یہاں سے زبان سے گزر کر معدے میں جاتی ہے، معدہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، اس کے ایک حصے کو خون بناتا ہے، کچھ حصہ اس کا فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر پہنچنے کے بعد جسم کو جتنی انرجی، جتنے خون کی ضرورت ہے، اس حد تک پہنچنے کے بعد اس عمل کو رک جانا چاہیے. یعنی جسم کی صحت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے جسم کو ایک معینہ مقدار میں خون چاہیے اور ایک معین مقدار میں توانائی چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں میرا جسم کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ غذا سے. تو غذا کے ذریعے سے جب مطلوبہ مقدار میں توانائی اور خون فراہم ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب نظام ہضم آپ کا معدہ کہتا ہے کہ اب مجھے مزید غذا نہیں چاہیے، اب رک جاؤ. جو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ایک کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے، پر ہو گئے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اب مزید ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس چیز. لیکن زبان وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ حل میں مزید کی صدا بلند کرتی ہے. آپ اگر اپنی زبان کی صدا پر لبیک کہیں تو حشر کیا ہوگا اس کے بعد؟ جسم کی صحت خراب ہو جائے، نظام تباہ ہو جائے. تو آپ کی زبان کو ایک حد پر پہنچنے کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ صبر اس لیے ضروری ہے تاکہ جسم کی اجتماعی حیات باقی اور سلامت رہے. پرواہ.